چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو, احکام تجارت احکام تجارت.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز وجل, آج جو ہمارا پرٹیکولر موضوع ہے, بالخصوص تاجران کو, جو تاجر ہیں اور سیل کرتے ہیں, کسی بھی کاروباری فیلڈ سے وابستہ ہیں, وہ جو چیزیں بیچتے ہیں, جو سپلائی کرتے ہیں, وہ چیزیں کہیں نہ کہیں سے وہ خریدتے بھی ہیں, اور ایک خرید و فروخت کا جو پروسیجر ہے ان کے یہاں بھی ہوتا ہے. ان کو خریدنے کے معاملے میں کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں, کون سی ایسی باتیں ہیں جس پہ وہ چاہتے ہیں کہ شرعی طور پر رہنمائی ہم حاصل کر لیں, تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم سوالات ترجیحی بنیاد پہ پرائیورٹی بیس شامل کریں گے, درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ عزوجل آگے بڑھتے ہیں. پہلا سوال میں مفتی صاحب سے کروں گا, اور پھر انشاءاللہ عزوجل ہم اپنے جو حاضرین میں تاجر اسلامی بھائی ہیں ان کی طرف بڑھیں گے. نبی کریم رؤوف الرحیم شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے, بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مفتی صاحب, سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک سوال میں اپنی طرف سے ریز کر دیتا ہوں اور کر لیتا ہوں, وہ یہ کہ آج کا جو ہمارا پرٹیکولر ٹاپک ہے, اس حوالے سے کچھ بنیادی معلومات اگر آپ کو ارشاد فرمانا چاہیں, کچھ تمہیدی جملے ارشاد فرمانا چاہیں, تو وہ بالکل ہمیں بھی بتائیے اور مدنی چینل کی اسکرین کے ذریعے مدنی چینل کے ناظرین تک بھی پہنچائیے, تاکہ جو سوالات ریز ہونے ہیں ان سوالات سے پہلے ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہو اور ایک بیس بن جائے کہ ہمیں سوالات اس تناظر میں کرنے, اور یہ اصول ہیں. ایک موٹی موٹی سی کچھ باتیں آ جائیں.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو خرید و فروخت ہے اس کے دو حصے ہیں, ایک خریدنے والا اور ایک بیچنے والا.
جی,
تو کچھ مسائل وہ ہیں کہ جو خریدار کے تعلق سے ہوتے ہیں, یعنی خریدار کے رائٹس کیا ہیں, اس کو سامنے رکھ کے کچھ مسائل شریعت مطالعہ نے بیان فرمائے ہیں. کچھ مسائل وہ ہیں جو بیچنے والے کے حقوق پر مشتمل ہیں, کہ بیچنے والا جو ہے اس کے رائٹس کیا ہیں. اچھا, دونوں کے رائٹس اپنی جگہ پر ہیں, لیکن دو الگ الگ کریکٹر ہیں. ایک شخص ہوا ہے جو خریدار ہے, خریداری کے تعلق سے اس کو کن چیزوں میں پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور کیا شرعی مسائل ایسے ہیں جو جائز اور ناجائز کی طرف پلٹتے ہیں. اور دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص مال بیچ رہا ہے, تو بیچنے کے حوالے سے کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے ذہن میں سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کہ یہ جائز اور یہ ناجائز ہے. تو یوں ہم نے جو پہلی کیٹیگری ہے اس کو آج فوکس کیا ہے, کہ جب آپ کوئی چیز خرید رہے ہوتے ہیں, وہ خریدنے والا امپورٹر بھی ہو سکتا ہے, ایکسپورٹر بھی ہو سکتا ہے, آن لائن پر کام کرنے والا بھی ہو سکتا ہے, ہول سیلر جو ہے وہ خود بھی خرید رہا ہوتا ہے, ریٹیلر وہ خود بھی خرید رہا ہوتا ہے, تو اس طرح کے جتنے بھی مختلف ڈفرینٹ مارکیٹ کے جو لوگ ہیں اور ڈفرینٹ انداز پر کام کرنے والے جو افراد ہیں, ان کو خریداری پر کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں, یہ آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے.
ٹھیک ہے, مصعب, پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. امپورٹ ایکسپورٹ سے متعلق اسماعیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں. جی اسماعیل بھائی,
سوال یہ تھا کہ جیسے ہمارے بازار میں جیسے بیچنے والے خریدنے والے کو کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ مال لے جائیے, ایک آدھ دو دن میں ریٹ فکس کر لیں گے, اور مال کی ڈلیوریاں بھی ہو جاتی ہیں, پھر وہ دو دن بعد تین دن بعد مارکیٹ کے حساب سے ریٹ طے کر لیے جاتے ہیں کہ بھائی اس کو اعتماد پیدا ہو جائے, ریٹ پہلے فکس نہیں ہوتا اور ڈلیوریاں ہو جاتی ہیں, تو اس حوالے سے اگر کوئی شرعی رہنمائی فرماتے ہیں ہماری.
میرے خیال سے جو مال باہر سے جب آ رہا ہوتا ہے اس میں بھی ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں.
جی بالکل, ایسے
ریٹ طے نہیں کیا جاتا,
فکس نہیں ہوتے ریٹ پہلے, پھر بعد میں
وجہ کیا ہوتی ہے, کیوں فکس نہیں ہوتے؟
اب اصل میں ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار جیسے جو خریدنے والا ہوتا ہے اس کا اعتماد نہیں ہوتا, بیچنے والے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی آپ مال لے جاؤ اپن کر لیں گے دو تین دنوں.
بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کاسٹ جو ہے وہ نہیں نکلی ہوتی,
کاسٹ نہیں نکالی ہوئی ہوتی, بلس نہیں آئے ہوئے ہوتے, اور اعتماد کا بھی فقدان ہوتا ہے، مارکیٹ میں مندی ہوتی ہے تو پھر اس کا اعتماد لینے کے لیے آپ اٹھاؤ، وہ بیچنا بھی شروع کر دیتا ہے اس مال کو، اور پھر بعد میں مال کے ریٹ فکس کیے جاتے ہیں.
اچھا، بعض لوگوں سے بھی پتا چلا کہ جی ہوتا یہ ہے کہ ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ پورٹ پر کیا صورتحال ہوگی.
جی بالکل،
پورٹس پر ڈیوٹیز وغیرہ اور ساری صورتحال جو ہے
جی اس طرح
اس کو سامنے رکھتے ہوئے کتنے اخراجات آئیں گے، تو وہ ایک مال پہلے ہی بیچ دیا جاتا ہے.
جی جی،
لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ مال بیچ دیا اور قیمت کے متعلق کہا کہ بعد میں دیکھیں گے.
جی بالکل.
کون سے مارکیٹوں میں ایسا ہوتا ہوگا؟
ہمارے بازار میں تو اس طرح سے ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، آپ کے
کاغذ وغیرہ کے حوالے
کام ہے.
جی کاغذ.
جی جی، تشریف رکھیے.
شکریہ.
دیکھیے، دو سوال یہاں پر کریٹ ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ جناب ایک چیز خریدی جا رہی ہے اور اس کا ریٹ جو ہے وہ طے نہیں ہوا، کسی بیاپ پر کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے فلاں تاریخ کو ریٹ پتہ چل جائے گا، مال بیچ دیا گیا. اگر لوکل مارکیٹ کا سوال ہے تو چیز اس کے قبضے میں ہے تو تب تو ایک ہی خرابی ہے کہ مال کا ریٹ طے نہیں کیا گیا، اور اگر مال جو ہے وہ باہر سے آ رہا ہے، جہاز پر مال ہے، ابھی جو خود مالک ہے اس کے رسک میں آیا ہی نہیں ہے، یعنی اس کے قبضے میں آیا ہی نہیں ہے، تو اب تو دو خرابیاں جمع ہو جائیں گی. ایک خرابی یہ کہ اس نے قبضہ نہیں کیا، اور دوسری خرابی یہ کہ جب مال بیچا جا رہا ہوتا ہے اس کے ریٹ مقرر کرنا ضروری ہے تاکہ بعد میں تنازع نہ ہو. تو ایسا نہ ہونا یہ غیر شرعی عمل ہے، اور شریعت مطالعہ یہ کہتی ہے کہ ریٹ جو ہے وہ آپ کو اس کا تعین کرنا پڑے گا، ریٹ آپ کو فکس کرنے پڑیں گے، پھر مال بیچا جائے گا. اب جو وہ صورت ہے کہ جناب مال آ رہا ہے ابھی، اور ظاہر بات ہے کروڑوں روپے کا کنٹینر ہوتا ہے اور وہ ویئر ہاؤس میں کتنے دن پڑا رہے گا، مال آنے میں بھی مہینہ لگتا ہے، پہلے سے اس کی مارکیٹنگ شروع ہو جاتی ہے. تو مارکیٹنگ اس بنیاد پر کی جائے کہ جی ہمارا مال آ رہا ہے، لگ بھگ اتنا ریٹ ہوگا، آپ سے ہم وعدہ کر رہے ہیں. ڈیل نہ کی جائے، بے ڈن نہ کی جائے، یہ کہہ دیا جائے کہ یہ ریزنز ہیں اور لگ بھگ اتنے سے اتنے میں مال ہوگا، روٹین کا کسٹمر تو جانتا بھی ہوگا، لیکن ڈیل نہ کی جائے، ایک وعدے کی بنیاد پر معاملہ آگے بڑھے، اور پھر جب مال آ جائے پھر اس کو آپ ای میل بھیجتے ہیں آفر کی، یا فون کرتے ہیں جی مال اب آپ نے، ہم نے آپ کو اتنے کا بیچ دیا. اس کے پاس یہ آپشن ہوگا، وہ چاہے تو قبول کرے چاہے نہ کرے، کیونکہ وعدہ ہوا ہے نا، کو لازمی تو نہیں ہوگا. وہ اگر بارگیننگ کرتا ہے کہ جی نہیں میں اتنے کا نہیں اتنے کا لوں گا، تو اس کا یہ رائٹ ہوگا، کیونکہ جب وہ سودا کر رہا ہے سودے کے وقت بارگیننگ کرنا اس کا حق ہے. تو وعدے کی بنیاد پر یہ کام ہو سکتا ہے، اور رسک میں لینے کے بعد. جی کچھ اور پوچھیں گے؟
ٹھیک ہے مفتی، ایک اور سوال شامل کریں گے، اور یہ آن لائن مارکیٹ سے، آن لائن کا جو کام ہے وہ پوری دنیا میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اور پاکستان میں بھی اس کی جو مختلف صورتیں ہیں وہ پھیل رہی ہیں. اسی حوالے سے ایک سوال ہمارے ساتھ اسلام میں موجود ہیں، تاجر ہیں، اور یہ سوال کریں گے. جی
جی
مفتی صاحب، میں آپ سے دو سوال کرنا چاہوں گا آن لائن سے متعلق. ایک تو یہ ہے کہ آن لائن پروڈکٹ جو ہے وہ فزیکلی بغیر دیکھے خرید و فروخت کرنا کیسا ہے، اور دوسرا سوال اسی سے متعلق ہے کہ کوئی بھی چیز ہم آن لائن خریدتے ہیں تو جو آن لائن بیچتے ہیں بسا اوقات ان کے پاس وہ چیز اویلیبل نہیں ہوتی، ہم آرڈر کرتے ہیں، کنفرم کرتے ہیں، پھر وہ مارکیٹ سے جا کے پرچیز کرتے ہیں اور ہمیں گھر تک پہنچا دیتے ہیں، تو یہ طریقے کار کیا درست ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں.
جی میں آپ کے پہلے سوال کے بجائے دوسرے سوال کا جواب پہلے دوں گا. ایک تو یہ ہے کہ دنیا بھر کے لوگ یہ طریقہ اپنا لیں، ہمارے اندر ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم ایسا نظام لے آئیں. ہم ایک جائز طریقہ بتا سکتے ہیں، اور وہ جائز طریقہ جو اپنائے گا وہ ایک جو غلطی کا حصار ہے اس سے نکل جائے گا، درست راستے پر آ جائے گا. کہ جو بندہ جو ہے اپنی پوسٹ لگاتا ہے کسی بھی پلیٹ فارم پر، مشہور جو ویب سائٹس ہیں آن لائن پروڈکٹس بیچنے کے حوالے سے، وہ وہاں ایک جملہ لکھ دے کہ جی یہ ہماری آفر ہے اور ہماری ڈیل اس وقت ہوگی جب ہمارا نمائندہ مال لے کے آپ تک پہنچے گا. یعنی فقہ اسلامی کے اندر اس کو کہتے ہیں بے تاتی، کہ جس وقت لین دین ہوا ہے اس وقت سودا ہوا ہے، آفر کے طور پر چیز لگا دی گئی کہ جناب یہ چیز ہے اتنے کی ملے گی، ول اور شل جیسے الفاظ استعمال ہوں، اور نوٹ ڈال دیا جائے کہ ہماری جو ڈیل ہے اس وقت ہوگی جب ہمارا نمائندہ آپ تک پہنچے گا. ایک ہی صورت میں یہ ممکن ہے کہ جب پیمنٹ جو ہے وہ اس وقت لی جاتی ہو جب مال دیا جاتا ہو. اگر آن لائن پیمنٹ کی جاتی ہے تب یہ صورت ممکن نہیں ہے جو میں مشورہ دے رہا ہوں، اس سلسلے میں یہ ممکن نہیں ہے جب آپ پہلے آن لائن پیمنٹ کر دیتے ہیں پھر آپ کو ڈلیوری ملتی ہے، نہیں. اگر صورتحال یہ ہے کہ مال پہنچتا ہے، کیش آن ڈلیوری کے جو طریقہ کار ہوتا ہے، مال پہنچے گا اس وقت وہ اپنا وصول کرے گا، چاہے تو وہ وصول نہ کرے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ آرڈر دیتے ہیں، ڈلیوری جاتی ہے ان تک، وہ وصول نہیں بھی کرتے. تو اس وقت میں جو خرید و فروخت ہے وہ اسی وقت ہو رہی ہے جب اس نے چیز دی اور پیسے لیے. تو یہ بتا دیا جائے کہ ہمارے جی اس چیز کی خریداری جو ہے اس کی بنیاد کیش آن ڈلیوری پر ہے، کہ چیز جب پہنچے گی اس وقت یہ خرید و فروخت کا عمل ہوگا. تو یہ درست ہے، مال اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے تب بھی ایسی پیشکش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب آپ کا پہلا سوال، یہ ابھی ہمارے امپورٹر اور ایکسپورٹر دونوں چیزیں جمع ہیں، اسماعیل بھائی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے یہاں باہر سے مال آتا ہے، چائنا سے مال آ رہا ہے، ترکی سے آ رہا ہے، کسی اور ملک سے آ رہا ہے، تو مال تو آئے گا جب آئے گا نا ہاتھ میں. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ چیز کے اوصاف بیان کر دیے جاتے ہیں. شریعت مطہرہ یہ بیان کرتی ہے، یہ رعایت ہمیں دیتی ہے، کسی چیز کے اگر اوصاف بیان کر دیے جائے، مثال کے طور پر کسی نے چاول خریدنے یا باہر سے کوئی الیکٹرانک چیز خریدنی ہے، اس کے اوصاف بیان کر دیے جائیں گے، یہ چیز اس طرح کی ہے، اس سائز کی ہے، اس حجم کی ہے، وزن اس کا یہ ہے، ماڈل اس کا یہ ہے، اس چیز کے تعلق سے جو جو ضروری باتیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں بیان کر دی جائیں اور اس کی تصویر بیان کر دی جائے. تو ماڈل کو دیکھ کر، نمونے کو دیکھ کر، تصویر کو دیکھ کر خرید و فروخت کرنا یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اس چیز کے متعلق جو ابہام ہے وہ ابہام جو ہے وہ دور کر دیا جائے اور کسٹمر کو بتاؤ کہ جناب یہ یہ چیز ہے. بعض اوقات کسٹمر کی کمزوری ہوتی ہے اور بعض اوقات جو ہے وہ جس طرح ہوتا ہے وہ قانونی جو شکی ہوتی ہیں اور بینک والے بھی یہ کرتے ہیں کہ جی ہزار چیزیں لکھ دیں گے اتنی باریک کہ جناب وہ آئین چشمہ بھی فیل ہو جائے دیکھنے کے لیے، ان کو پڑھنے کے لیے کوئی عدسہ لگانا پڑے گا یا خوردبین کی طرح کی کوئی چیز لگانی پڑے گی، اتنی باریک وہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں. تو جو بیچنے والا ہے اس کی ذمہ داری ہے اہم چیزوں کو اس طرح باریک کر کے نہ لکھے، واضح انداز میں لکھے، فلش ڈال دے تاکہ جو دیکھنے والا ہے متوجہ ہوتا رہے. ایک صاحب نے جو ہے وہ ایک ہنڈیا خریدی اور بڑا خوش ہوا کہ جی بڑی سستی ہنڈیا ہے، اور پتا چلا کہ جناب وہ ہنڈیا نہیں تھی، وہ ڈیکوریشن پیس تھا، اتنی سی جو ہنڈیا سجانے کے لیے تھی، اور وہی سمجھ رہا تھا جی میں نے ہنڈیا خریدی ہے. تو اس میں کسٹمر کا اپنا دھوکا بھی ہے، ممکن ہے وہاں لکھا ہوا ہو، آن لائن چیزوں پر لکھا ہوتا ہے کہ جناب اس کا وزن یہ ہے اور اس کی جو پیمائش ہے وہ یہ ہے. تو اس طرح کی چیزیں جب آپ بیچ رہے ہیں تو اس طرح کی چیزوں کا آپ اہتمام کریں، جب آپ خرید رہے ہیں تب آپ بحیثیت کسٹمر کے آپ کے رائٹ یہ ہیں کہ آپ ان کو پڑھیں، اچھی طرح پڑھنے کے بعد اطمینان کرنے کے بعد پھر آپ اس کا آرڈر فائنل کریں، اس کے علاوہ فائنل نہ کریں.
ٹھیک مفتی، کچھ مدنی چینل کے ناظرین کی کالز ہیں مجھے بتایا جا رہا ہے، ایک دو کال شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ واپس آئیں گے اور تاجران سے سوالات لیں گے. جی کال دیجیے.
میں جنید رضا اداری ڈیفینس سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب، جیسے ہم دودھ لیتے ہیں، دہی لیتے ہیں، سبزی لیتے ہیں یا گوشت لیتے ہیں، بعض اوقات ترازو ہم سے تھوڑا دور ہوتا ہے، گوشت لینے یا سبزی لیتے وقت ترازو دور ہوتا ہے اور ہم آدھا کلو، ایک پاؤ، دو کلو، چار کلو لے لیتے ہیں، ترازو کو ہم بالفرض نہیں دیکھتے، بس اسے بولتے ہیں وہ ہمیں دے دیتا ہے، تو یہ درست ہے یا ترازو کے بعد پاس ہمیں جانا پڑے گا؟ دوسرا ہے کہ دودھ لیتے ہیں، ہم آدھا کلو لیتے ہیں یا دہی کو بولتے ہیں میں ایک پاؤ دے دیں، یہ بہتر ہے یا اس کے ہم پیسے بتا دیں اتنے کی دہی دے دیں، اتنے کا دودھ دے دیں؟ یہ تھوڑا رہنمائی فرما دیجیے گا. بعض جگہ پہ لیٹر کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں آدھا کلو دے دیں، وہ آدھا لیٹر ہوتا ہے، جیسے ہم ایک لیٹر کہتے ہیں وہ آدھا کلو دے دیتا ہے، کبھی کلو کبھی لیٹر کا حساب چلتا رہتا ہے. تو ہم اس صورت میں ہمیں بہتر کیا الفاظ ہیں جس طرح ہم وہ لے لیں اور ہم گناہگار بھی نہیں ہو، اور اس صورت میں بھی گناہگار ہو سکتا ہے جو پوچھے گئے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیرا.
صاحب انہوں نے دو چیزیں ذکر کی، ایک جو ہے نا وہ لیٹر کا پیمانہ ذکر کیا، ایک وزن کا ذکر کیا. یہاں پہ دو تین پیمانے جو اور ہیں، بلکہ جتنے بھی پیمائش کے زاویے ہیں، چاہے وہ لیٹر میں ہو، چاہے کلو کے حساب سے ہو، چاہے عدد کے اعتبار سے ہو، درجن وغیرہ، تو ان سب کو ہی لے لیا جائے.
میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے فقہ کرام نے ایک اصول بیان کیا ہے، الاعتبار للمبانی لا للالفاظ والمعانی، کہ خرید و فروخت کے اندر الفاظوں کا اعتبار نہیں ہوتا، خرید و فروخت کے اندر مقاصد کا اعتبار ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے دودھ والا کس چیز سے دودھ ماپ رہا ہے. ویسے آپ یہ بھی بتا دیں، ماپنا کہیں گے یا ناپنا کہیں گے؟
دونوں ہی رائے جو سب.
جی
میں نے تو دونوں ہی دیکھے.
اچھا، یہ نکلنے کا اچھا طریقہ ہے
ایسے ہی
کہ دونوں ہی ٹھیک ہیں. تو چلیں اسٹینڈرڈ کے اعتبار سے کیا کہیں گے، میں خود بھی کنفیوز ہوں. تو بات یہ ہے کہ جب ہمیں پتا ہے کہ یہ برتن ہمارے سامنے ہے، اب اس کو جو مرضی نام دیں، آپ اس کو کلو کا نام دیں، شیر کا نام دیں، اینٹ کا نام دیں، پتھر کا نام دیں، کسی چیز کا بھی نام دیں، وہ چیز ہمارے سامنے ہے، ہمیں پتا ہے اس چیز سے پیمائش ہو رہی ہے، تو پھر الفاظ جو ہیں ان کی ثانوی حیثیت ہو جاتی ہے، مقاصد کا اعتبار ہے، آپ کو پتا ہے کہ جناب اس برتن میں اس میں تول کے دینا ہے، اس برتن میں ماپ کے دینا ہے، تو یہاں تو کوئی بات نہیں ہے. اب ان کا جو پہلا سوال تھا جی دور ہوتا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہو اتنا کافی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے ایز اے کنزیومر، ایز اے کسٹمر، آپ کا یہ رائٹ ہے، چیز جو ہے وہ کتنی دی جا رہی ہے، آپ تلتے ہوئے اسے دیکھیں اور آپ کو نظر آئے کہ جناب یہ چیز اتنی ہے، اور اس کو چھپانے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے، جو لوگ چھپاتے ہیں تو پتہ نہیں کیوں چھپاتے ہیں. تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں، اگرچہ کہ کتنا دور ہے آپ کی آنکھوں سے، تو دیکھ لینا کافی ہے. جو عدم اعتماد کی جو بات تھی، اور ایک شرعی تقاضا بھی ہوتا ہے، وہ اب دور ہو جائے گا، دیکھ لینا کافی ہے.
مفتی، اس میں دو چیزیں، ایک تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا تاکہ ہم گناہ سے بچ سکیں، تو اگر نہیں دیکھ پائے تو کیا گناہگار ہوں گے، چاہے وہ دینے والا ہو چاہے لینے والا. دوسری چیز یہ کہ بعض چیزیں مارکیٹ میں وزن کے حساب سے یا لیٹر کے حساب سے پیک ملتی ہیں، وہ ہمارے سامنے نہ وزن کیا جاتا ہے نہ لیٹر سے پیک کی جاتی ہے. جیسے دودھ وغیرہ جو ملتا ہے لیکوڈ فارم میں، تو وہ لیٹر یا پاؤ لیٹر جو بھی اس کی پیکنگ ہوتی ہے، اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ ہمارے سامنے کر کے نہیں دیا جاتا. اسی طریقے سے جنرل اسٹورز میں، بڑے سپر اسٹورز میں، دالے چاول تک جو ہے وزن کر کے رکھ دیا جاتا ہے، وہ ہمارے سامنے اس کا وزن نہیں کیا جاتا. تو اس صورت میں لینے
دیکھیے، جو چیزیں آپ پر پیس خریدتے ہیں، پر پیس جو چیزیں ہوتی ہیں، ان کو پھر وزن سے خریدنا وہ نہیں ہے، ماپنا ضروری نہیں سمجھا جاتا عرف عام میں. اب جیسے مثال کے طور پر کٹ پیس ہیں، کٹ پیس فی نگ لے جاؤ، اور سوٹ جو ہے، سوٹ بھی پیس میں ہوتا ہے، لیکن بتا کر دیا جاتا ہے جناب اتنا گز ہے، اتنا عرض ہے، یہ تمام چیزیں بیان کی جاتی ہیں. تو جو آپ نے مثالیں دی دودھ کے ڈبے وغیرہ کی، ان کو ایک پیس کے طور پر بھیجا جاتا ہے، عدد کے طور پر. تو جو چیزیں عدد کے طور پر بیچی جائیں، تو پھر ان کی جو، ان کا جو وزن کرنا ہے، وہ پھر ثانوی حیثیت اختیار کر جاتا ہے. اب ان کو وزن کے اعتبار سے نہیں، عدد کے اعتبار سے خریدا گیا ہے، البتہ بتایا یہ گیا ہے کہ جناب ان کے اندر اتنا وزن ہوگا، وہ ان کے اوصاف کے طور پر بیان کیا گیا ہے، مقصود وہاں پر عدد ہے.
ٹھیک، اگلی کال دیجیے.
مشوری کا تاریخ بول رہا ہوں، فیصلہ آباد سے میرا تعلق ہے. میں نے یہ مسئلہ پوچھنا ہے، میں نے ایک آن لائن اسٹور بنایا ہے، میری کچھ پارٹی سے بات چیت چل رہی ہے کہ میں ان کی پروڈکٹ جو ہے اپنے اسٹور پر آن لائن سیل کروں، تو اس کا کیا سناریو ہو سکتا ہے؟ میں وہ ان کے ساتھ کمیشن بیس پر اپنی ڈیل طے کر سکتا ہوں، یا یہ وہ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری چیز جو ہے یہ 200 روپے کی ہے، تو آپ 250 روپے کی سیل کر سکتے ہیں، تو کیا اس کا صحیح طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیں.
ٹھیک ہے،
دیکھیں سب سے اچھا طریقہ تو یہی ہے کہ آپ کمیشن کی بنیاد پر کام کریں، کیونکہ آپ اصل میں مارکیٹنگ کر رہے ہیں، اور جو آپ کا آن لائن پلیٹ فارم ہے، اس آن لائن پلیٹ فارم پر آپ پروڈکٹ جو ہے وہ لگا رہے ہیں، پروڈکٹ لگا کے کسٹمر کو یہ سہولت دے رہے ہیں کہ وہ آ کے وہاں آرڈر بک کرے، یہ آرڈر لے کر آپ کمپنی کو دے دیتے ہیں، کمپنی مال سپلائی کرتی ہے. آپ کی حیثیت تھرڈ پارٹی کی ہے، آپ ایک کمیشن ایجنٹ کے طور پر کام کریں. آپ جب خود مالک کے طور پر کام کریں گے، تو پھر آپ کے لیے مسائل بڑھ جائیں گے کہ آپ کے پاس وہ چیز ہونی چاہیے، وہ چیز نہیں ہوئی تو پرابلم ہوگی. چیز اس کے پاس ہے، آپ اس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، کمیشن کے اعتبار سے کریں، یہ بھی درست ہے. آپ جو ہے وہ کوئی تنخواہ مقرر کر لیں، یہ بھی درست ہے. فگر کے اعتبار سے، پیس کے اعتبار سے کمیشن مقرر کر لیں، یہ بھی ٹھیک ہے. کمیشن والا راستہ ایک متوسط راستہ ہے.
ٹھیک مفتی، اب ہم اپنے تاجروں کی طرف بڑھتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا، اور ایسا ہی ہے کہ ہول سیلر بھی موجود ہے، ریٹیلر بھی موجود ہیں، ابراہیم صاحب موجود ہیں، اور ان کا سوال ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کے بارے میں سوال یہ ہے کہ اکثر ہم چاول خریدتے ہیں جس کی قیمت 80 سے لے کے 180 روپے تک ہوتی ہے. ہم نے میل رائس میل کو آرڈر دیا 120 بوری کا، کوئی 20 بوری ہوتی ہے، کوئی 40 ہوتی ہے، کوئی 35 ہوتی ہے. اب وہ اثر کرتے گیا کہ 4 قسم کے چاول ہے، وزن ایک ساتھ کر لیا میل والوں نے، اور 4 سے ڈیوائڈ کر کے ہمیں بل بھجوا دیا. تو ایسا لینا اور ان کا دینا اور ہمارا ان سے لینا کیسا؟
یعنی انہوں نے وزن ایک ساتھ کر لیا،
وزن ایک ساتھ کر لیا 120 بوری کا،
ٹھیک ہے،
اس میں اس کو 4 سے ڈیوائڈ کر کے 4 قسم کے چاول تھے، 80 سے لے کے 180 روپے تک کے،
سارے آپ کو بھجوا دیے؟
جی سارے، پورا، صرف ہماری گاڑی تھی، اس نے ہماری گاڑی کا وزن کرا.
مہروز بھائی کوئی ہے اس پہ سوال اور بھی؟
ایک سوال اگر میں پوچھ لوں.
نہیں، اس پر کچھ سوال کروں میں مزید؟
جی جی.
دیکھیے انہوں نے مختلف طرح کے چاول تھے، کوئی سستا تھا کوئی مہنگا تھا، اصل مسئلہ یہاں پیدا ہو رہا ہے.
جی جی اصل مسئلہ یہی ہے.
اور وزن ایک ساتھ کر لیا،
وزن ایک ساتھ کر لیا
تو یہ تو بڑا گھاٹے کا سودا ہے
جی. اب وہ کہتے
ہیں کہ تو اوپر ایک 50 روپے کلو چاول ہے، 100 روپے کلو ہے، 150 روپے کلو ہے
جی، ایسا ہی ہے.
تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر چاول جو ہے وہ اس کا الگ وزن ہو، تاکہ اس وزن کے مقابلے میں قیمت آنی ہے.
تو ہم ان سے کافی بار ریکویسٹ بھی کر چکے ہیں، وہ کہتا بس یہ طریقہ رائج ہے.
اسے اصل میں میل سے جو یہ فرمانا چاہ رہے ہیں، میں تھوڑا اسے ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں کہ جب ایک ہول سیلر یا ریٹیلر میل سے بالخصوص چاول اٹھاتا ہے تو چاول جو ہے وہ کلو کے حساب سے تو نہیں آ رہا ہوتا، یعنی ریٹ تو کلو میں فکس ہوئے ہوتے ہیں لیکن منو ٹنوں کے حساب سے آ رہا ہوتا ہے. اب 30-30 بوری کا آرڈر دیا انہوں نے، سپوز کر لیتے ہم 30 بوری 80 روپے کے بھاؤ والا اور 30 بوری 100 روپے والا، 30 بوری 120 والا، 30 بوری 150 والا. اب یہ پورے ٹرک پہ بوریاں انہوں نے لاد دی گئی. اب بوریوں کا ایک کہنے اسٹوڈلی ایک وزن ہوتا ہے کہ جی اس بوری میں 100 کلو چاول ہوں گے یا 90 کلو چاول ہوں گے، ایکس وائی زیڈ جو بھی ہوتا ہے بوری کا تو ایک اندازہ ہوتا ہے. اب لیکن اس کا پرٹیکولر بالکل پرفیکٹ وزن کرنے کے لیے اس ٹرک کو یا جس گاڑی پہ لوڈ کیا جاتا ہے وہ ایک بڑے کانٹوں پر جو ہے اسکیل پہ وہ تولی جاتی ہے، پھر واپسی پہ جب خالی ہو جاتی ہے تو وہ جو آئٹم ہوتا ہے اس کا وزن آ جاتا ہے. تو یہ کہہ رہے کہ اب وہ چاروں قسم کی 30-30 بوریاں تھیں، یقینی طور پہ کوئی کم ہوگا کوئی زیادہ ہوگا لیکن بہت بڑا ڈفرینس تو بہرحال نہیں ہوتا، لیکن ریٹ اس پہ 4 روپے ڈیوائڈ کر کے لے لیے جاتے ہیں.
نہیں ریٹ 4 روپے تو ڈیوائڈ نہیں کیے جاتے ہوں گے، ایک وزن کی تصدیق ہو جاتی ہوگی کہ بھئی ہم نے جو نا وہ جو سیلا چاول تھا وہ اتنا بھیجا ہے اور ٹوٹا اتنا بھیجا ہے، پونی اتنا بھیجا ہے، بناسپت اتنا بھیجا ہے اور ٹوٹل مل کے اتنا بن رہا ہے وزن.
جی
وزن پورا کر دیتے ہوں گے وہ.
جی وزن پورا ہو جاتا.
اس طریقے کار کے اندر بہت دھوکے کا پہلو تو ہے کہ سامنے والا بڑے آسانی سے دھوکا دے سکتا ہے، وہ پونی زیادہ بھیج دے اور ثابت جو ہے وہ کم بھیجے. اسی طریقے سے جو ہے وہ کمی بیشی آرام سے کر سکتا ہے. تو اب ایک کٹے کا حساب تو ہوتا ہے لیکن کٹے کے اندر بھی مال تو کم ہو ہی جاتا ہے کیونکہ بعض اوقات جو ہے کچھ سراغ ہوا ہوتا ہے، بعض اوقات اس میں قصدن بھی کمی کی جا سکتی ہے. گاہک کا یہ رائٹ ہے، گاہک کا یہ حق ہے کہ ان کو وہ الگ الگ تول کا مطالبہ کرے.
جی
اور اب ایک بیچ کا راستہ یہ بھی ہے کہ اس کو اگر کوئی مشقت ہے، کوئی پریشانی دقت ہے، اس سے کہیں کہ بھائی آپ کو پریشانی ہے کہ الگ تول دینے میں مزدوری لگے گی، آپ ریٹ سے اتنے پیسے کم کریں، ہم خود تلوائیں گے کھڑے ہو کے.
صحیح.
تو کانٹے پہ جو ہے نا یہ کام کیا جا سکتا ہے.
ایک اور سوال اسی نوعیت کا ہے
جی،
اور میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ ہی ہو جائے تاکہ جو ہے نا وہ اس جواب سے بھی مدد مل جائے گی.
جی جی
صاحب السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ
السلام
سے 50 کلو کی چینی کی بیگ آتی ہے، اس میں 150 یا 200 گرام اضافی ہوتا ہے، تو بہت سے دکاندار جو ہول سیلر ہیں نا اس میں سے 150-200 گرام چینی نکال لیتے ہیں اور چھوٹے دکاندار ریٹیلر کو مال دے دیتے. جو چھوٹا دکاندار تولتا ہے تو اس کو تو 1-1 کلو آدھا آدھا کلو تولے گا تو اس میں تو اس کو نقصان ہوگا نا، جو چینی جو نکال لیتے جو ہول سیلر جو 200-150 گرام چینی نکال.
اچھا ریٹیلر جو ہیں وہ جب خریدتے ہیں
جی
150 کلو ہی خریدتے ہیں،
50 کلو چینی
50 کلو
ہاں، اس میں اضافی 150 یا 200 گرام چینی زیادہ ہوتی ہے وزن کے حساب سے.
وہ ٹھیک ہے زیادہ ہوتی ہوگی، لیکن جب سودا ہوتا ہے تو وہ 50 کلو پہ ہوتا ہے
جی،
اور اس کو مال بھی 50 کلو دیا گیا
جی،
تو ایسی صورت میں تو کوئی حق تلفی نہیں ہوئی اور کسی قسم کی کباہت لازم نہیں آئی. اگرچہ کہ ایک احسان والی بات ہے کہ جناب جو ریٹیلر ہے
جی
اس کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ وزن تھوڑا زیادہ بھیجا گیا تھا مل کی طرف سے
جی،
لیکن جب سودا وزن پر ہو رہا ہے 50 کلو پر تو ہول سیلر کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ جو اضافہ آیا ہے وہ ڈال کے ہی دے.
اگر نہیں بہت سے ہول سیلر ہیں اس میں چینی نکال لیتے 150-200 گرام نکال کے پورا 50 کلو اس کو دے دیتے.
میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ
150-200 گرام جو اضافی جو ریٹیلر کے لیے فائدہ تھا وہ تو نقصان ہو گیا نا اس کو بےچارے کو.
دیکھیں ریٹیلر کا نقصان ہوا یا نہیں ہوا وہ ایک الگ بات ہے، پہلی بات یہ ہے کہ زبان ہوئی ہے 50 کلو پر
جی
اور 50 کلو اس نے دے دی
جی،
تو کوئی ظلم تو نہیں کیا اس نے. جتنے کا سودا ہوا اتنے روپے کی 50 کلو چینی ملے گی، اتنی چینی اس نے حوالے کر دی، تو اس نے اپنا سودا بالکل ٹھیک کیا درست کیا. اب رہی بات نقصان والی، تو دیکھیے جس قیمت پر ہول سیل سے وہ لے کر آ رہا ہے اس قیمت پر تو نہیں بچے گا نا، وہ 4 روپے رکھ کے بیچے گا اپنے
جی.
وہ 4 روپے کے اندر جو 1 روپیہ ہے وہ اسی کا ہے کہ جناب جو کمی بیشی ہو رہی ہے وہ اس میں نکل جائے گا، جو 3 روپے ہیں وہ اس کو بچ جائیں گے. تو یوں ہول سیلر نے کوئی ظلم نہیں کیا.
مفتی صاحب ان کے سوال کا ایک پہلو یہ بھی بنتا ہے کہ جو ہول سیلر نے خریدی ہے مل سے جو خریدی ہے اس کو 50 کلو 150 گرام یا 200 گرام چینی اس کے پاس آئی ہے تو ہول سیلر کا وہ 150-200 گرام رکھنا درست ہے؟
ہاں یہ
درست تو ہے
ٹھیک ہے
کیونکہ ہول سیلر نے جب چینی مل سے خریدی ہے تو کسی کی ویاپر تھوڑی خریدی ہے اس نے اپنی ویاپر خریدی ہے وہ اس کا مالک ہے
ٹھیک
مالک کا یہ مطلب ہوتا ہے جو چاہے کرے
ٹھیک
جب اس نے آگے بیچنی ہے
جی
تب تقاضا یہ ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کرے 50 کلو بیچی تو 50 کلو دے رہا ہے
ٹھیک
کوئی کباب تو لازم نہیں آئی
صحیح ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں اور
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ
یہ بیرون ملک سے جو ہم آرڈر دیتے ہیں مال کا تو وہ ڈالر یا یورو کے حساب سے وہ آرڈر لیتے ہیں لیکن پیمنٹ کرتے وقت ہم پاک روپیز میں پیمنٹ کرتے ہیں اور جو اس وقت کے ڈالر کے ریٹ ہوتے ہیں اس کے حساب سے پیمنٹ کرتے ہیں تو شریعت کے مطابق یہ طریقہ کار درست ہے؟
پیمنٹ کس کو کرتے ہیں؟
جب آرڈر ہم نے دیا تو ڈالر کا ریٹ کچھ تھا جب پیمنٹ ہم نے کی تو ڈالر کا ریٹ کچھ ہو گیا کم زیادہ ہوا
پیمنٹ کس کو کی؟
پارٹی کو استعمال لیا
بیرون ملک کے اندر
جی جی
ٹھیک تو آپ نے جو پیمنٹ کی ہے وہ ڈالر کو سامنے رکھ کر کی ہے نا
لیکن بعد میں ڈالر کے ریٹ بڑھ گئے اور
بڑھ گئے تشریف رکھیے بڑا مسئلہ ہے یہ ویسے خاص طور پر ایکسپورٹرز کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ ان کے پیسے آ رہے ہوتے ہیں جب ان کے پیسے آ رہے ہوتے ہیں آج کل کے ماحول میں ایکسپورٹر کے لیے مسئلہ ہے کہ ڈالر نیچے جب گیا ہے تو ان کے لیے پرابلم کھڑی ہوئی ہے اور جب ڈالر اوپر جاتا ہے تو پھر جو بھیجنے والے مال ان کے لیے پرابلم کھڑی ہوتی ہے تو خرید و فروخت کے دو اجزاء ہیں ایک مال ہے اور ایک ہے قیمت مال کے بھی کچھ ضروری چیزیں ہیں مال کے متعلق چیزیں سامنے رکھی جائیں اور جو قیمت ہے اس کے متعلق بھی کچھ ضروری چیزیں سامنے رکھی جائیں اصل چیز یہ ہے کہ قیمت کے اندر کوئی کنفیوژن نہ ہو تو ڈالر کا ریٹ یورو کا ریٹ یا چائنا کی کرنسی اس کا ریٹ یہ کس نے مقرر کر لیا اب جو مال بیچنے والا ہے اس کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے پیسے پورے وصول کرے آپ کو وہ پیسے پورے کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے یہ آپ کا میٹر ہے آپ کے ساتھ کوئی دھوکا نہیں ہوا ہے مارکیٹ کا جو اتار چڑھاؤ ہے بندوں کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں بندوں کے ہاتھ میں اگر اتار چڑھاؤ ہوتا تو مارکیٹ نہ جانے کہاں سے کام پہنچ چکی ہوتی یہ تو ایک آفاقی چیز ہے مارکیٹ کب اوپر چلے جائے کب نیچے چلے جائے یہ تو ایک قسمت کے کھیل بھی ہیں اس کے اندر تو اب اگر ڈالر اوپر چلا جاتا ہے آپ کو زیادہ پیسے دینے پڑیں گے لیکن جس کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہے اس پر تو آپ کو کوئی اثر نہیں پڑ رہا اس کو تو آپ پورے پیسے دے رہے ہیں نا یعنی اس خرید و فروخت کے اندر اس ڈیل کے اندر قیمت کا جو تعین کیا گیا وہ تعین کرنا بالکل درست تھا اب ایک بیک گراؤنڈ پر جو مشکلات کھڑی ہوئی ہیں اب آپ قرضہ لے کر دیں یا یہاں سے دیں یا وہاں سے دیں تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو ایک مشکلات پیش ہو رہی ہیں ایک تاجر کو مشکلات پیش ہو رہی ہیں یہ قطع نظر اس کے کہ کیوں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں جو ڈیل ہوئی ہے وہ درست ہوئی ہے اس پر تو کوئی اثر پیدا نہیں ہوگا
ٹھیک
میں ایک تاجر سے بات چیت کر رہا تھا
جی
ٹائلوں کا ان کا بڑا کام ہے تو ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے وہاں سے ان کا کام ہے تو کہنے لگا کہ مجھے اندازہ تھا کہ جناب ان کی جو کرنسی ہے وہ اور نیچے جائے گی
ٹھیک
تو میں نے ایک سودا کیا ان کی کرنسی میں ایک سودا کیا ڈالر کے اندر تو ایک طرف سے مجھے فائدہ ہوا ایک طرف سے مجھے نقصان ہوا تو یوں بیرون ملک جتنے بھی سودے ہوتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کے ظاہر بات وہ ڈالر میں ہی ہوتے ہیں تو ڈالر سے تو فرار نہیں ہے
ٹھیک اگلا سوال جی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آن لائن پروڈکٹ ان کی ویب سائٹ سے اٹھا کر ہم اپنی ویب سائٹ پہ لگاتے ہیں اور اس پہ اضافی رقم لگاتے ہیں تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے برائے مہربانی شرائط رہنمائی فرمائے
تشریف رکھیے ہم نے پچھلے سلسلے میں بھی ایک جواب دیا تھا اس سے ملتا جلتا سوال ہے ہوتا یہ کہ ایک بڑی جو نا وہ بڑی مشہور ویب سائٹ ہے اور دنیا میں 2-3 مشہور ویب سائٹ زیادہ ہیں ایک چائنا کی ایک امریکہ کی ہے اب ان ویب سائٹس پر لوگ دیکھتے ہیں قیمت کتنی لگی ہوئی ہے اور وہ کسی لوکل ویب سائٹ پر وہی فوٹو لے کے وہی سب چیزیں لے کے لگا دیتے ہیں 2-4 روپے زیادہ لکھ کر اور جب آرڈر آتا ہے تو وہاں آرڈر دے دیتے ہیں اس بندے کا ایڈریس ڈال کے جسے وہ جو بندہ ان کی ویب سائٹ پر آیا ہے
جی
لوکل ویب سائٹ پر تو یہ عملاً کیا ہوا خرید و فروخت ہوئی
جی
اس شخص نے مارکیٹنگ نہیں کی ہے ایک چیز بیچی ہے اس نے اپنی طرف سے مارکیٹنگ تو جب کرتا جب اس کو نمائندہ بنایا جاتا تھوڑی دیر پہلے ہمارے یہاں سلسلے میں کال آئی تھی کہ جناب ایک اسٹور کی طرف سے میں جو ہے آن لائن پروڈکٹ کی تشہیر کروں گا, تو وہ مارکیٹنگ تو اس وقت ہوتی, یہاں مارکیٹنگ نہیں ہو رہی, اس نے ایک خود گاہک بن کے جو ہے وہ چیز بیچی ہے, یہ خود کسٹمر اپنا پارٹی بن کے چیز بیچی ہے کہ جی میرے پاس یہ چیز ہے میں آپ کو بیچ رہا ہوں, اور وہ پریفر کر دیتا ہے کسی اور پر, اس کے پاس تو چیز ہی نہیں تھی. اس طرح کا جو طریقہ کار ہے وہ شرن درست نہیں ہے.
ٹھیک مصطفی, ایک اور آخری سوال یہاں سے لیتے ہیں, پھر وقت ہوا تو انشاءاللہ کالز بھی لیں گے. کاشف بھائی ہمارے ساتھ. جی کاشف بھائی, اور کاشف بھائی جو ہیں یہ اپنے بیٹے کو بھی لے کر آئے. مصطفی شیئر کرنے والی بات ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, تو یہ بچے بیٹھے ہوئے تھے ابھی پروگرام سے پہلے, میں نے بولا بھائی آپ کیوں لے آئے اور آپ کیا کاروبار کرتے ہیں, تو کہنے لگے مجھے فیوچر میں کاروبار کرنا ہے, تو انشاءاللہ جب کروں گا تو اس کی تیاری کرنے آیا ہوں.
میں یہ سوچ رہا تھا آج پہلا پروگرام ہمارے جس میں بچے شریک ہیں.
جی مجھے تو اچھی لگی ان کی بات اور مزہ آیا, تو میں نے بولا مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کر دوں. جی
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بہت سی چیزوں کے بارے میں ایسی افواہ ہوتی ہے کہ اس میں ناجائز اجزاء بھی ہے, تو اس کے بارے میں خرید و فروخت کرنا کیسا؟
تشریف رکھیے, مسئلہ تھوڑا سا نازک ہے اور اس مسئلے کے دو رخ ہیں. پہلا رخ یہ ہے کہ صرف افواہ کی بنیاد پر تو کسی چیز کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا, جب تک کہ حتمی طور پر یقینی طور پر پتہ نہ ہو کہ جناب اس میں ایک ناپاک چیز شامل ہے. مثال کے طور پر کسی چیز کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ جی خنزیر کے اجزاء ہیں, تو صرف مشہور ہونے پر کی بنیاد پر تو اس کو ناپاک قرار نہیں دیا جائے گا, اس کا باقاعدہ جو ہے یا تو کمپنی نے لکھا ہوا ہو, کمپنی جب خود لکھا ہوا ہے کہ جناب اس کے اندر خنزیر کے اجزاء ہیں, تو ہم کیسے انکار کریں گے؟ تو ہم بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے اس کے اندر ہیں, اور اس کا خریدنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے, بیچنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن ایک ہوتا ہے بلا وجہ کی مشہوری, تو اس حوالے سے جو شریعت کے مسائل ہیں وہ بڑے واضح ہیں. ایک فقہ کا قاعدہ ہے, الیقین لا یزول بالشک, کی اشیاء کے اندر اصل طہارت ہے. بھی یہ کپ رکھا ہوا ہے, یہ پیالہ رکھا ہوا ہے, یہ ٹیبل رکھا ہوا ہے, یہ سب چیزیں میں نے دھویا, ان میں سے کسی چیز کو میں نے نہیں دھویا, لیکن مجھے شریعت مطالعہ نے ایک اصول دے دیا کہ جس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں اسے میں پاک ہی سمجھوں گا. پاک ہونا ان کا یقینی ہے, اور جو دوسرا مد مقابل پر خیال آیا ہے وہ شک ہے. تو شک جو ہے وہ یقین کو زائل نہیں کرتا, شک ایسی چیز نہیں, اس کے اندر اتنا پاور نہیں ہے کہ یقین زائل ہو جائے. یہ تصویر کا ایک رخ. اب تصویر کا دوسرا جو رخ ہے وہ یہ ہے کہ جب سے امپورٹ ایکسپورٹ کا سلسلہ بڑھا ہے, اور خاص طور پر جب باہر سے مال آنا شروع ہوا ہے, غیر مسلم ممالک سے مال آنا شروع ہوا ہے, اس میں صابن ہو گیا, شیمپو ہو گیا, اس میں خاص طور پر کاسمیٹک کی جو چیزیں ہو گئیں یہ ہو گئیں, تو زیادہ احتیاط کی ضرورت پیدا ہو گئی ہے کہ ایسے ادارے ہمارے سے وجود میں آئیں کہ جن اداروں کی طرف ہم رجوع کریں کہ جناب آپ ہمیں بتائیں, میں ایک بزنس مین ہوں, میں ایک تاجر ہوں, میرا کروڑوں روپے کا کام ہے, پورے ملک کے اندر میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں, جو چیز آپ غیر مسلم ملک سے منگوا کر تقسیم کر رہے ہیں, پورے ملک کے اندر آپ پھیلا رہے ہیں, آپ اگر اس پر 2-4-5 ہزار روپے خرچہ کر لیں, اس کا ایک تجزیہ کروا لیں کہ اس کے جو پروڈکٹس ہیں اس میں کون کون سے اجزاء شامل ہیں, ایسے ادارے پاکستان میں اویلیبل ہیں, گورنمنٹ کے بھی ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں. خود کراچی یونیورسٹی کے اندر ایک لیب ہے جو یہ سہولت فراہم کرتی ہے کہ آپ اپنے پروڈکٹ کا تجزیہ ہم سے کروا سکتے ہیں, وہ بتا دیں گے کہ اس میں حرام اجزاء ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ ایک دوسرا پہلو ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی حد تک مشکوک کہی جا سکتی ہیں, باہر سے اس کے اندر چربی شامل ہے, اس کے اندر جیلیٹن شامل ہے. اب جس چیز پہ لکھا ہوا جیلیٹن اور وہ چیز آ رہی ہے باہر سے, جب اس کے اندر لکھ دیا گیا اس میں جیلیٹن ہے اور وہ باہر سے آئی ہے, جیلیٹن کا تعلق ہے گوشت سے, گوشت کے اندر اصل حرمت ہے, اس اصل حرام ہونا ہے. جب تک پتہ نہ چلے کہ جناب ذبیحہ ہوا ہے, ذبیحہ ہونے سے جو گوشت ہے وہ پاک ہو جاتا ہے اور جو چربی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے, ذبیحہ نہیں ہوا تو وہ مردار کے حکم میں ہے, تو پتہ جیلیٹن ہے. اور جیلیٹن کا جو بھی پروسیس کا طریقہ ہے, خود میں نے بھی ایک مرتبہ کچھ ماہرین کے ساتھ بیٹھ کر سمجھا تھا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جو پروسیس کا طریقہ آپ کہہ رہے ہیں جب تک یہ مرائل پورے نام پاک نہیں ہوتا وہ مرائل تو نہیں پائے جاتے، تو جس چیز میں لکھا ہوا جیلیٹن ہے تو اس کے اندر کیا کریں گے پھر؟ اسی طریقے سے بعض اور کھانے پینے کی ایسی چیزیں ہیں جو باہر سے آتی ہیں، تو وہاں پر ایک کسٹمر جو ہے ٹھیک ہے اس کو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب کچھ بھی لکھا ہوا ہے ہی نہیں تو آپ کو رخصت ہوگی، لیکن جو ذمہ دار افراد ہیں، جو منگوانے والے ہیں یا جو اتھارٹیز ہیں یا جو گورنمنٹ ہے، اس کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا کہ یہ ایسے ادارے کو بائی پاس نہ کرے، کوئی ایسا رول اور سسٹم آئے اس پر، جو ہے وہ سسٹم آگے تو بڑھ رہا ہے اور کچھ پیشرفتیں تو ہو رہی ہیں لیکن مزید اس نظام کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے.
ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ نے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
رزق حلال دے ہمیں، برکت دے حفاظت، کونین میں نفع ہو عطا ایسی تجارت.